السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی منگل کے روز واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات ہو رہی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد نیلام کرنے کی قومی احتساب بیورو کی درخواست منظور کر لی ہے. پاکستان کی وزارت خزانہ نے منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زر مبادلہ کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے ہنڈی اور حوالہ کے غیر قانونی طریقوں کی روک تھام کے لیے تعزیرات کو مزید سخت کرنے کے واسطے متعلقہ قوانین میں ترمیم کی سفارشات منظور کر لی ہیں. اور اب کچھ مزید خبریں. مشرقی افغانستان میں ایک انتخابی جلسے میں خود کش حملہ ہوا ہے جس میں 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. امریکی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں ایک فضائی حملے میں الشباب کے کم از کم 9 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. وسطی انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں پچھلے ہفتے آنے والے شدید زلزلے اور سونامی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے. امریکہ نے مشرقی شام میں ایرانی میزائل حملے پر سخت تنقید کی ہے جو مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا تھا. سعودی عرب نے یمن میں غلط اہداف کو نشانہ بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اہداف کے معاملے میں عرب ملکوں کے اتحاد کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روس، کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک نئے آزادانہ تجارتی معاہدے کا اعلان کیا ہے جو 24 سال پرانے شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے نافٹا کی جگہ لے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی منگل کے روز واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایک جانب تو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی ہے، دوسری طرف اس کی بھارت سے قربت بڑھ رہی ہے. امریکہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ اس کی سرحد کے اندر حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانے ہیں جن کے خلاف وہ مؤثر کارروائی نہیں کر رہا، جبکہ پاکستان اس سے انکار کرتا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب دونوں جانب ماضی کی نسبت لہجہ بدل گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب تعلقات بہتری کی جانب جائیں گے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد نیلام کرنے کی قومی احتساب بیورو نیب کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے نیب کو سابق وفاقی وزیر خزانہ کی گاڑیوں اور گلبرگ لاہور میں موجود جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت میں جمع کرائی گئی درخواست میں نیب نے موقف اختیار کیا تھا کہ جائیداد قرق کرنے کے 6 ماہ بعد تک ملزم عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن ملزم کی جانب سے ابھی تک کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ عدالت اسحاق ڈار کی قرق شدہ جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے. پاکستان کی وزارت خزانہ نے منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زر مبادلہ کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے ہنڈی اور حوالہ کے غیر قانونی طریقوں کی روک تھام کے لیے تعزیرات کو مزید سخت کرنے کے لیے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی سفارشات منظور کر لی ہیں. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ان سفارشات کی منظوری پیر کو وزیر خزانہ اسد عمر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس کے دوران دی گئی. ان سفارشات کو اب حتمی منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا. مشرقی افغانستان میں ایک انتخابی جلسے میں خود کش بم حملہ ہوا ہے جس میں 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. ننگرہار صوبے کے کاما ضلع میں 20 اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ایک امیدوار کے انتخابی دفتر میں جلسہ ہو رہا تھا جب یہ دھماکہ ہوا. امیدوار ناصر محمد کے بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس حملے کا شکار ہوئے کہ نہیں. صوبائی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خود کش بمبار نے بارود سے بھری پیٹی اپنے جسم سے باندھی ہوئی تھی جو اس جلسے کی کاروائی کے دوران دھماکے سے اڑا دی گئی. افغانستان میں انتخابی مہم میں ہونے والا یہ پہلا بڑا حملہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہی حکومت نے 417 خواتین سمیت 2500 امیدواروں کو انتخابی مہم شروع کرنے کی اجازت دی تھی۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں ایک فضائی حملے میں الشباب کے کم از کم 9 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ فضائی کارروائی حکومتی فورسز پر باغیوں کے حملے کے بعد کی گئی ہے۔ امریکی افریقی کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ الشباب جنگجوؤں کا ایک رکن زخمی بھی ہوا ہے۔ یہ حملہ پیر کے روز صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر جنوبی شہر کسمایو میں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اندازہ ہے کہ حملے میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ امریکہ نے صومالیہ میں اس سال ایسے 20 فضائی حملے کیے ہیں۔ وسطی انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں پچھلے ہفتے آنے والے شدید زلزلے اور سونامی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے اور مایوسی اور افراتفری بڑھتی جا رہی ہے۔ تباہی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر پالو کے رہائشیوں نے حکومت کی کارروائی پر سخت غصے کا اظہار کیا ہے اور وہ خوراک، صاف پانی اور دوسری ضروری اشیاء کے حصول کے لیے دکانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے زندہ افراد کی تلاش کے لیے کھدائی کر رہی ہیں، لیکن بھاری مشین نہ ہونے کے باعث کام متاثر ہو رہا ہے۔ شہر کے ہوٹل روا روا کے ملبے تلے خیال ہے کہ کم سے کم 50 افراد دبے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے نے منگل کے روز اعلان کیا کہ پچھلے جمعے کو 7.5 کی شدت کے زلزلے اور اس کے بعد آنے والی سونامی میں مرنے والوں کی تعداد 1234 ہو گئی ہے۔ بے شمار گھر اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں اور 50,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے مشرقی شام میں ایرانی میزائل حملے پر سخت تنقید کی ہے، جو مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس حملے کو غیر ذمہ دارانہ، غیر محفوظ اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کمانڈر جان رابرٹسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران نے پیر کو الصب کیے جانے والے اس حملے کی پیش کی اطلاع علاقے کی دوسری فوجی طاقتوں کو نہیں دی تھی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ شمال مغربی صوبے کرمانشاہ سے 6 میزائل فائر کیے گئے، جو وسطی عراق پر سے گزرتے ہوئے مشرقی شام کے قصبے البو کمال میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں سے ٹکرائے۔ یہ علاقہ عراقی سرحد کے نزدیک ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا تھا کہ احواز پر حملہ کرنے والوں نے گولیوں کا استعمال کیا اور ہم نے جوابی میزائل داغے۔ ایران نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے عراق سے اس حملے سے پہلے اجازت لی تھی کہ نہیں۔ سعودی عرب میں یمن میں غلط اہداف کو نشانہ بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اہداف کے معاملے میں عرب ملکوں کے اتحاد کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب پر بین الاقوامی برادری بشمول اس کے اپنے اتحادیوں کے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ یمن کی جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکت روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک نے سن 2016 میں یمن کے بڑے حصے پر قابض شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس کا زیادہ تر انحصار حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر فضائی حملوں میں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک نئے آزادانہ تجارتی معاہدے کا اعلان کیا تھا، جو 24 سال پرانے شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے نافٹا کی جگہ لے گا۔ کینیڈا کے ساتھ مہینوں سے جاری سخت مذاکرات کے بعد جو اتوار کو ختم ہوئے، صدر نے وائٹ ہاؤس سے یہ اعلان کیا۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان معاہدہ اگست میں طے پایا تھا۔ اس کا مقصد پارچہ بافی کی امریکہ سے باہر جاتی صنعت کو روکنا اور تجارتی ساجھیداروں کے درمیان تجارتی ناہمواری کو روکنا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اسے دنیا بھر میں طے پانے والا بہترین معاہدہ قرار دیا ہے اور پیشگوئی کی ہے کہ اس سے امریکہ میں اور شمالی امریکہ میں روزگار اور سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زر مبادلہ کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے ہنڈی اور حوالہ کے غیر قانونی طریقوں کی روک تھام کے لیے تعزیرات کو مزید سخت کرنے کے لیے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ان سفارشات کی منظوری پیر کو وزیر خزانہ اسد عمر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس کے دوران دی گئی۔ ان سفارشات کو اب حتمی منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شکیل آفریدی کو پاکستان میں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے بقول انہیں پاکستان میں ایک غدار سمجھا جاتا ہے جبکہ امریکہ میں انہیں ایک دوست کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس لیے ان کے بقول اس بارے میں باہمی اختلاف کو کم کرنا ہوگا۔ تاہم ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ شکیل آفریدی کے مستقبل کا فیصلہ سیاست نہیں بلکہ عدالت کرے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے تھے اور وہ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو سے ملاقات کریں گے۔ اپنے انٹرویو کے دوران شاہ محمود قریشی نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاں ایک قانونی طریقہ کار ہے اور آفریدی بھی اس عمل سے گزرے اور انہیں اپنے مقدمے کی وکالت کے لیے موقع فراہم کیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ انہیں جرم کا مرتکب قرار دیا گیا، سزا دی گئی اور اس وقت وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ امریکی اس کے قانونی عمل کا احترام کریں گے۔ دوسری طرف بعض ناقدین اور امریکی حکومت کے اعلی عہدیدار اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ شکیل آفریدی کو منصفانہ ٹرائل کا موقع فراہم کیا گیا، ان کا خیال ہے کہ انہیں غیر منصفانہ طور پر سزا دی گئی۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر آفریدی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سرد مہری کا شکار پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے شعبہ امریکہ کے ڈائریکٹر نجم رفیع کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ڈاکٹر آفریدی کا معاملہ ایک حساس معاملہ تھا جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک خلش پیدا کر رہا تھا۔ نجم رفیق کا مزید کہنا ہے کہ مائیک پامپیو کے ساتھ ملاقات سے ایک روز قبل یہ بیان پاکستان کی طرف سے اس بات کا اندیا ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔
لیکن اگر یہ بات ہوتی ہے پامپیو صاحب اور شاہ صاحب کے درمیان تو پاکستان حتی الامکان کوشش کرے گا کہ امریکہ کو کسی طرح باور کرایا جائے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر ایشوز پہ امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ شکیل آفریدی کا قصہ کیوں نہ ہو۔
واضح رہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے مبینہ طور پر القاعدہ کے روپوش سربراہ اسامہ بن لادن کی ایپٹ آباد میں موجودگی کی تصدیق کرنے میں امریکی سی آئی اے کی معاونت کی تھی۔ مئی 2011 میں امریکی کمانڈوز کی خفیہ کارروائی میں اسامہ کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام نے شکیل آفریدی کو حراست میں لے لیا تھا اور بعد ازاں ایک عدالت نے انہیں ریاست مخالف سرگرمیوں کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 33 برس کی قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت کرنے والی ایک عدالت نے ان کی سزا کم کر کے 23 سال کر دی تھی۔ شکیل آفریدی اس وقت پاکستان کی ایک جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اور امریکی حکام بارہا ان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سابق حکمران جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے افغان امن کونسل میں شامل اراکین کی پاکستان آمد اور مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کو مثبت جبکہ ایک سابق فوجی عہدیدار نے اسے غیر مؤثر قرار دیا ہے۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کی دعوت پر افغانستان کے امن کمیشن کے ایک وفد نے مختلف مذہبی جماعتوں، اداروں اور مکاتب فکر کے رہنماؤں اور عہدیداروں سے تفصیلی بات چیت کے علاوہ انفرادی طور پر جمعیت العلماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق اور جماعت اسلامی کے قائد سراج الحق سے بھی ملاقاتیں کیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
سابق حکمران جماعت و پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے افغان امن کونسل میں شامل اراکین کے پاکستان آمد اور مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کو مثبت جبکہ ایک سابق فوجی عہدیدار نے اسے غیر مؤثر قرار دیا ہے۔ پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے دعوت پر افغانستان کے امن کمیشن کے ایک وفد نے مختلف مذہبی جماعتوں، اداروں اور مکاتب فکر کے رہنما اور عہدیداروں سے تفصیلی بات چیت کے علاوہ انفرادی طور پر جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گروپ کے رہنما مولانا سمیع الحق اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق سے بھی ملاقاتیں کی ہے۔ افغان رہنماؤں نے پاکستانی علماء، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات میں قیام امن میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ سابق قبائلی علاقوں کے سیکٹری سیکورٹی اور تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں اس ملاقات اور رابطوں کے بارے میں اپنا موقف کچھ اس طرح بیان کیا۔
شاید ابھی تک ان کا خیال ہے کہ طالبان کے ان لوگوں کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں افغان طالبان کے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے کوئی مراسم ابھی باقی ہے۔ زیادہ جو ہے ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے وہاں پر افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تو اس کا فائدہ نکلے گا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے افغان کمیشن کی پاکستان کی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان رابطوں کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی یہ مذہبی جماعتیں افغانستان کی قیام امن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
افغانستان کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنے امن کے لیے کوششیں کریں، جس سے چاہیں ملیں، جس کو دعوت دیں ان کی مرضی ہے، لیکن جن شخصیات کا ہم نے نام لیا ہے بدقسمتی سے ان کا اس جنگ کی طول پکڑنے میں کافی کردار ہے، لیکن افغانوں کی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہاں جیسے انگریزی ہے وہ بیچارے تو ہر جگہ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے امن آ جائے چاہے اس میں جو بھی ملوث ہو۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر بہرامن تنگی نے بھی ان رابطوں کو مثبت اور حوصلہ مند قرار دیتی ہوئی افغان عوام کو بھی پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان میں قیام امن بالخصوص رواں ماہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہونے والی پارلیمانی انتخابات کے موقع پر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ادھر افغان حکومت نے اب پاک افغان سرحد کے قریب آباد قبائل کے لیے افغانستان میں داخلے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرائط ختم کر دیے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کلکتہ کے نگر بازار علاقے میں طاقتور بم دھماکہ ہوا جس میں ایک بچے کی موت واقع ہو گئی اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حکمراں کانگریس نے بی جے پی پر اس کا الزام عائد کیا ہے، جس کے بعد دونوں جماعتوں میں الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نئی دلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
کلکتہ کے نگر بازار علاقے کے قاضی پاڑا میں ایک طاقتور بم کا دھماکہ ہوا، جس میں ایک 7 سالہ بچے کی موت ہو گئی اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ رپورٹوں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ صبح 9:30 بجے حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کے دفتر کے باہر ہوا، جسے جنوبی دمدم میونسپلٹی کے چیئرمین گوپال رائے بھی اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پولیس افسران کے مطابق شروع میں ہم نے سمجھا کہ یہ گیس سلینڈر کا دھماکہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک طاقتور بم کا دھماکہ تھا۔ بم ناکارہ کرنے والا دستہ اور فورنسک ماہرین چھان بین کر رہے ہیں۔ اس واردات کے بعد حکمراں ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ترنمول کانگریس کے مقامی رکن اسمبلی پورنیندو بسو نے الزام عائد کیا کہ یہ ایک منصوبہ بند حملہ تھا۔ شک کی سوئی بی جے پی کی طرف گھوم رہی ہے، جبکہ گوپال رائے یہاں تک الزام عائد کرتے ہیں کہ دھماکے کا نشانہ وہ تھے۔ دھماکہ کرنے والے بقول ان کو اور ان کی پارٹی کے کارکنوں کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کر سکیں۔ بی جے پی اس الزام کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ ریاستی بی جے پی لیڈر دلیپ گھوش کا کہنا ہے کہ ترنمول کانگریس کے لیڈروں کو ہر معاملے میں بی جے پی پر الزام عائد کرنے کا مرض لاحق ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی ٹی ایم سی کے دفاتر کے باہر بم دھماکے ہوتے دیکھے ہیں۔ ایک تجزیہ کار ڈاکٹر ببلی پروین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے ریاست میں بی جے پی کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے،
اور آنے والے ٹائم میں لگ رہا ہے کہ شاید بنگال اور کچھ ایک اور جو چھٹے راجیہ ہیں وہاں پہ شاید ایسی گھٹنائیں یا اس طرح کی جو کلاشز ہیں بی جے پی ورسز ریجنل اسٹیٹ کے بیچ میں شاید بڑھنے کی امید ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ڈائریکٹلی لوک سبھا الیکشن سے ہے میرے خیال میں۔
तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बालादस्ती की लड़ाई एक अरसे से जारी है। बीजेपी सदर अमित शाह मुतअद्दिद बार मगरबी बंगाल का दौरा करके अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर चुके हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इंडोनेशिया में जुमे के रोज शदीद जलजले और उसके नतीजे में होने वाली सुनामी में हलाक होने वालों की तदफीन का अमल शुरू हो गया है। 7.5 रेक्टर स्केल के जलजले और सुनामी में अब तक 840 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। इस कुदरती आफत के बाद हुकूमत मुतासर आबादी को बुनियादी सहूलतें फराहम करने की पूरी कोशिशें कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सिलातीसा होक की रिपोर्ट के साथ शब्बीर जिलानी।
इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे में रजाकार इस कुदरती आफत के बायस हलाक होने वालों की तदफीन कर रहे हैं। इमदादी कारकुन अब भी मलबे के नीचे से लाशें निकालने में मसरूफ हैं और खदशा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा। इंडोनेशिया में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के सुटोपो परवो नुग्रोहो बताते हैं,
There will be a mass burial today in the Popoyo Cemetery in Palu. Our Minister of Politics, Laws and Security.
आज पालू के पाबू कब्रिस्तान में इज्तिमाई तदफीन होगी। हमारे सियासत, कानून और सलामती के वजीर, फौजी जर्नैल और हमारी मिटिगेशन एजेंसी ने कब्रिस्तान में जगह का अंदाजा लगा लिया है और हमने अब तक 1000 कब्रें खोदी हैं। इस कुदरती आफत से पालू और डोंगाला के साहली शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। तहम इस इलाके की छोटी बरादरियों के बारे में अभी फौरी इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। सुनामी की ऊंची लहरों के बायस पालू में घर और लोग बह गए हैं। पालू में एक जिंदा बच जाने वाले शख्स फर्दी का कहना है, जमीन कट कर दो हिस्सों में बट गई और फिर जलजले ने जमीन को घुमा दिया। इस वजह से कुछ घर तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इंडोनेशिया में सुनामी का कबल अज वक्त पता लगाने वाले निजाम की तश्कील में हिस्सा लेने वाले जर्मन साइंसी मुहक्किक जो अर्न लोटरजंग कहते हैं कि इस निजाम ने जलजले के 5 मिनट बाद खबरदार किया और इसने पेशिन गोई की कि सुनामी की लहरें 5 मीटर ऊंची होंगी, लेकिन ये इतलात मकामी आबादी तक तेजी से पहुंच नहीं पाई। वो बताते हैं,
und zwar bei der Kommunikation
The problem was the communication between local authorities and people. For example,
असल मसला मकामी हुक्काम और लोगों के दरमियान राबते का था, मसलन सुलावेसी के साहली इलाके में। ऐसे कुछ लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है जिनके घर तबाह हो गए हैं। तहम बहुत से लोग जुमे के रोज से हवाई अड्डे पर इलाके से निकलने के मुंतजर हैं। हुक्काम मुतासर इलाके में फंसे हुए लोगों को पीने का साफ पानी और खुराक फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो का कहना है, हम आज जकार्ता, बालिक पापन और मकासर से मुमकिन हद तक ज्यादा से ज्यादा खुराक बराह रास्त हरकुलिस जहाजों के जरिए भिजवा रहे हैं। ये वो मसाइल हैं जिन्हें हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तवक्को है कि पेट्रोल भी आज पालू पहुंच जाएगा और मजीद लोगों को मुतासर इलाकों से निकालने के लिए खसूसी परवाजें रवाना कर दी गई हैं। जलजले और सुनामी की तबाहकारियों के 3 दिन बाद भी कुछ दूर उफ्तादा इलाकों के लोगों से राबता करने की कोशिशें की जा रही हैं। तहम मलबा उठाने के लिए भारी मशीनरी की किल्लत के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर हो रही हैं। शब्बीर जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पीर के रोज अमरीका, मेक्सिको और कनाडा के दरमियान जिस तजारती माहिदे का ऐलान किया गया उसे आखिरकार शिमाली अमरीका के आज़ाद तजारती माहिदे या नेफ्टा की जगह लेने के लिए बनाया गया है, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी कारकुनों के लिए नुकसान देह करार देकर बहुत पहले मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन नाम के अलावा ये माहिदा 1994 में नाफिज होने वाले माहिदे नेफ्टा से किस तरह मुख्तलिफ है, इस बारे में बिल गैलो की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या नाफ्टा को कभी भी तय पाने वाला बदतरीन माहिदा करार दिया था। पीर के रोज उन्होंने इससे निजात पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया।
It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA. And the NAFTA trade agreements.
मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि मैं ये ऐलान करूं कि हमने एक ऐसे बिल्कुल नए माहिदे पर गुफ्त शुनीद कामयाबी से मुकम्मल कर ली है जो नेफ्टा को ख़त्म कर देगा और नेफ्टा तजारती माहिदों की जगह ایک شاندار نیا معاہدہ یو ایس میکسیکو کینیڈا ایگریمنٹ لے آئے گا جسے یو سی ایم سی اے کہا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ یہ معاہدہ نیفٹا پر صرف دوبارہ کام ہی نہیں ہے، لیکن بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو جوشوا میلسر کہتے ہیں کہ یہ ایک بالکل مختلف معاہدہ بھی نہیں ہے۔ میں اسے ایک بالکل مختلف معاہدہ نہیں کہوں گا، میں اسے ایک اپڈیٹڈ معاہدہ کہوں گا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو 20 سال سے زیادہ پرانا ہے، اور اس لیے اسے واضح طور پر اپ ڈیٹ کرنے یا جدید حالات سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ الفاظ تھے مسٹر میلٹزر کے، جو کہتے ہیں کہ نئے معاہدے پر گفت و شنید کا سلسلہ اس لیے بھی کامیابی سے آگے بڑھتا رہا کہ بہت سے معاہدے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کے معاہدے پر مذاکرات کے دوران پہلے سے ہی طے پا چکے تھے۔ صدر نے پیسیفک ملکوں کے ساتھ شراکت داری کے اس آزاد تجارتی معاہدے کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ نیا معاہدہ امریکی ڈیری فارمرز کو کینیڈا کی مارکیٹ تک پہلے سے زیادہ رسائی فراہم کرتا ہے، جو صدر ٹرمپ کا ایک مطالبہ تھا۔ اس میں یہ تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ موٹر سازی کے 75% پرزے نارتھ امریکہ میں بنائے جائیں، اور اس میں موٹر سازی کے کارکنوں کی کم سے کم اجرت میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے جشوا میلزر کہتے ہیں، ہم یقینی طور پر اس معاہدے میں کچھ شعبوں میں ملکی مصنوعات کا تحفظ دیکھتے ہیں، خاص طور پر آٹو سیکٹر میں، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک تجارتی معاہدے کا ایک اپ ڈیٹ ہے۔ یہ جامع ہے، یہ تین معیشتوں کے درمیان ربط و تعاون بہتر کرنے کے لیے ایک بہت اچھا معاہدہ ہے، اور یہ غالباً ٹرمپ کے تجارتی انداز پر فکر مند آزاد تجارت کے حامیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکی اسٹاکس میں اضافہ ہوا۔ سر ٹرمپ نے کہا کہ وہ نومبر کے وسط تک اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے، لیکن یہ معاہدہ اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک تینوں ملکوں کے قانون ساز اس کی منظوری نہ دے دیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور کینیڈا کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کے نئے معاہدے پر جو اتفاق ہوا ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا،
اس میں جو ہے نا، سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس میں پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو 80% کمپوننٹس باہر سے آتے تھے، اب 75% کمپوننٹس امریکہ میں تیار ہوں گے۔
اچھا،
تو اس میں یہ ہے کہ اس میں امریکن امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، اور یہاں پر اب نیا مینوفیکچرنگ سیکٹر آئے گا جو کہ آٹو موبائل کی مینوفیکچرنگ کرے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امریکن کنزیومر پہ یہ پڑے گا کہ اس میں پرائسز جو ہے وہ انکریز کریں گی، چونکہ باہر کی جو آٹو موبائل کمپنیز تھیں وہ پارٹس تو مینوفیکچر کرتی تھی چائنا میں یا کہیں اور کسی اور جگہ ایشیا میں، اور وہاں سے وہ لاتی تھی میکسیکو، اور میکسیکو سے پھر وداؤٹ پیئنگ اینی ٹیکسز وہ یہاں آ جایا کرتا تھا۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی انکریز کر جاتی تھی، لیکن پرائس رینج میں کاروں کا جو تھا وہ کمپٹیشن کافی رہتا تھا، اس میں پرائسز کافی لو رہی، تو اس کا پرائس کا امپیکٹ تو اس کے اوپر ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو اس کا امریکن کنزیومرز پہ جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے انہوں نے ایگریکلچر اور میڈیسن پہ انہوں نے کافی ریسٹرکشن لگائی ہے کہ اب باہر کی بہت ساری کمپنیاں ایسی تھیں جو چائنا سے یا انڈیا سے بہت ساری دوائیاں یہاں بن کے آتی تھیں، میڈیسن، وہ سب کی سب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ یہاں یو ایس میں ہی وہ ساری بنیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی،
ان کی بھی پرائسز اپ ہوں گی۔
جی، اس میں دیکھیں، اس میں پھر ہوگا یہ کہ جن جن چیزوں کی مینوفیکچرنگ یو ایس میں ہوگی، اب ظاہر ہے یو ایس کے اندر کم سے کم مینوفیکچرنگ جابز جو ہیں وہ بٹوین $18 to $20 پر آور کی ہیں، ورسز آپ لگا لیں کہ چائنا میں $1 or $2 پر آور پہ وہ مینوفیکچر ہوتی ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کا فرق پڑے گا۔ لیکن ایک چیز جس میں کہ یہاں پہ تھوڑا سا پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے لاجسٹکس کا، جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن تھی وہ یہاں پر آ کے کافی وہ ڈاؤن چلی جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ڈیٹرائٹ میں اس میں ایک سمجھے کہ ریوائیول ہوگا آٹو موبائل انڈسٹری کا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن کنزیومر جو ہے وہ مینٹلی اس چیز کے لیے تیار رہیں گے۔ ٹھیک ہے، امریکہ میں زیادہ جابس کریٹ ہو گئی ہیں، امریکہ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر واپس آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سائن ہے، واپس آنا چاہیے بھی صحیح، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ جو امریکن کنزیومرز ہے وہ اپنی پرائس جو ہے ان کو تھوڑی سی زیادہ پے کرنی پڑے گی۔
اچھا، ایک آخری بات بہت اختصار کے ساتھ فرمائیے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن ایئر ہے، اس قسم کے معاہدے کیا کچھ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی پیدا کریں گے؟
لیکن اس میں اس ان تمام معاہدوں میں ایک چیز جو کہ بڑی آبویس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں مزید امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. یہ اس کا سب سے جو پازیٹیو فیکٹر ہے وہ یہ ہے, اور خاص طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے یو ایس کا وہ بہت زیادہ بوم کرے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ میڈ ان چائنا یا میڈ ان انڈیا میڈیسن یہاں پہ لے آئیے اور فارمیسی جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کر رہی ہیں. اب یہ ہوگا کہ نہیں, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی مینوفیکچرڈ ان امریکہ. تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی بینیفٹ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن کے اندر اس چیز کا.
پاکستان میں سوئے شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بلوچستان کے ضلع آوران کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور 8 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ضلع تربت میں بھی ایک بم دھماکے میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. ان واقعات کے بعد دونوں علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. کوئٹہ سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
بلوچستان کے 2 جنوبی اضلاع میں تشدد کے 2 تازہ واقعات میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. لیویز کے ایک افسر احمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ایک گاڑی آواران بازار سے نوجوانوں کو لے کر معمول کی گشت پر جا رہی تھی. راستے میں پیر ہندر کے قریب سڑک کے کنارے نصب کیے گئے دیسی ساختہ بم میں ریموٹ کنٹرول سے زوردار دھماکہ کیا گیا, جس کی زد میں گاڑی کا اگلا حصہ آیا اور اس میں سوار 11 افراد شدید زخمی ہو گئے. تمام زخمیوں کو دوسری گاڑی میں مقامی اسپتال پہنچایا گیا, جہاں 3 زخمیوں نے طبی امداد سے پہلے دم توڑ دیا. دیگر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا. آواران اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبدالعمید نے وی او اے کو بتایا کہ زخمیوں میں سے مزید 2 کی حالت تشویشناک ہے. ادھر ضلع تربت کی تحصیل تمبو میں بھی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا, جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے, جن کو تربت کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا, جہاں ڈاکٹروں نے دونوں کی حالت تسلی بخش بتائی ہے. دونوں واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے. تاہم اس سے پہلے ضلع آواران میں پیش آنے والے واقعات کی ذمہ داری کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ قبول کرتی رہی ہے. ضلع آواران میں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی فورسز کے قافلوں اور انتظامیہ کے افسران کی گاڑیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں. رواں سال جولائی کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر راکٹ حملے میں 6 سیکیورٹی اہلکار, اور اس سے پہلے جنوری میں ضلع تربت کے علاقے میں ایک حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. ضلع آواران کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر علا نظر کا آبائی ضلع ہے. آواران کی سرحدیں تربت, پنجگور اور بسیما سے لگتی ہیں, جہاں اکثر و بیشتر سیکیورٹی فورسز پر جان لیوا حملے کیے جاتے ہیں. انہی اضلاع میں صوبہ پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا سے محنت و مزدوروں کے لیے یا غیر قانونی راستوں سے ایران اور دیگر ممالک جانے والوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے. لاہور میں پہلے روز قبضہ مافیا سے 48 کینال اراضی واگزار کروائی گئی. لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی اس بارے میں رپورٹ.
پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے. لاہور میں مہم کے پہلے روز قبضہ مافیا سے 48 کنال اراضی واگزار کرا لی گئی. لاہور سے میں ہوں کنور ضیاء الرحمان. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں آپریشن کا آغاز سبزہ زار, جوہر ٹاؤن اور انارکلی کے علاقوں میں کیا گیا. سرکاری زمینوں پر بنائی گئی تجاوزات کو بھاری مشینوں کے ذریعے بلا تفریق گرا دیا گیا. وزیر ہاؤسنگ پنجاب محمود الرشید کہتے ہیں مہم وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر شروع کی گئی ہے, جس کے دوران کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. قابضین کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے گی.
پولیٹیکل لوگ ہیں, ایم پی اے, ایم این اے, ان کی پشت بنائی کے بغیر, اور بعض جگہ ہر محکمے میں بلیک شپ بھی ہیں, جن محکموں میں کالی بھیڑے ہیں ان کو بھی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں, جن کی اشیرباد سے اور جن کے کنسنٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔
سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کی مہم کے دوران قابضین کی جانب سے اسے روکنے کی بھی کوشش کی گئی مگر ناکام رہی۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین پر بنائی گئی دکان کے مالک محمد فیصل کہتے ہیں سرکار نے انہیں کوئی پیشگی نوٹس نہیں دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور انوار الحق کے مطابق پہلے روز 48 کنال زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ مہم 4 ہفتے جاری رہے گی جس کی رپورٹ وزیراعلی پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور انوار الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور شہر میں 31,000 کنال سے زائد سرکاری زمینوں پر قبضہ ہے جو ختم کرایا جائے گا۔ سرکار کی زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کی مہم صوبہ پنجاب کے دیگر شہر فیصل آباد، ملتان اور گوجرانوالہ میں بھی جاری ہے۔ قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
اسلام آباد میں احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد نیلام کرنے کی نیب کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا اس کی تفصیل بتائیں گے۔
نیب کو جمع کرائی گئی درخواست میں نیب نے موقف اختیار کیا تھا کہ جائیداد قرق کرنے کے 6 ماہ بعد تک ملزم عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، تاہم ملزم کی جانب سے ابھی تک کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ نئے پروسیکیوٹر نے استدعا کی تھی کہ عدالت سے اسحاق ڈار کی قرشدہ جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے، ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ جائیداد کی نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کی جائیدادیں نیلام کرنے کی نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ جائیدادیں فوری طور پر قبضے میں لے۔ قبضے میں لیے گئے اثاثے کب نیلام کیے جائیں گے یہ اختیار صوبائی حکومت کو ہوگا۔ اس بارے میں بیرسٹر مسرور شاہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق اسحاق ڈار کا خود وطن آنا ضروری تھا۔
اس میں اسحاق ڈار کی طرف سے کوئی ڈیفنس دینا یا اس کے بارے میں کوئی عذر پیش کرنا تبھی ممکن تھا اگر وہ خود عدالت کے روبرو پیش ہوتے، کیونکہ قانون کے روح سے ایک مفرور کو عدالت میں وکیل کے تھرو اپنی بات پہنچانے کا حق موجود نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے قانون کے سامنے، اس مجاز عدالت کے سامنے سرنڈر کرے گا، گرفتاری دے گا، اس کے بعد وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہے، وہ کوئی اپنے دفاع میں بات کرنا چاہے تو وہ اس کو عدالت سنے گی، اور اگر وہ انصاف اور قانون کے مطابق ہے تو اس کو قبول بھی کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ نیب قوانین کے عین مطابق تھا۔
ضابطۂ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 88 سب سیکشن 7 کے تحت اگر کوئی ملزم یا جو مفرور ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا یا کوئی عذر پیش نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی صوبائی حکومت کو جہاں پہ یہ پراپرٹی موجود ہے اس کو یہ اجازت دے کہ وہ اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر سکتی ہے، اس کو نیلام کر سکتی ہے۔
اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ کی ہجویری ہولڈنگ کمپنی میں 34,53,000 کی سرمایہ کاری ہے۔ اسحاق ڈار کے دبئی میں 3 فلیٹس اور 1 مرسیڈیز گاڑی سمیت اسحاق ڈار کی بیرون ملک 3 کمپنیوں میں شراکت ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
حالیہ دنوں میں بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آنے والے 2 بڑے فیصلوں کو معاشرے میں خواتین کو مردوں کے برابر مقام دلوانے کی طرف بڑے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ نے خواتین کے لیے صدیوں سے بند ایک مندر کے دروازے کھولے، اور دوسرے میں کہا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد نہیں ہے۔ دونوں فیصلوں کو بھارتی آئین میں دیے گئے برابری کے حق کی روشنی میں ماہرین کیسے دیکھ رہے ہیں، بتا رہی ہیں ریتل جوشی اپنی اس رپورٹ میں۔
جنوبی بھارت کے صوبے کیرلا میں برسوں پرانی ایک روایت سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ٹوٹ گئی۔ گزشتہ ہفتے عدالت نے 10 سے 50 سال کی عورتوں کے کیرلا کے سبری ملا مندر کے اندر جانے پر لگی پابندی ہٹا دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پابندی کو خواتین کے خلاف ڈسکریمنیشن قرار دیتے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں ملے حقوق کے خلاف قرار دیا۔ 5 ججز کی بینچ میں اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے والی اکلوتی جج اندو ملہوترا کا کہنا ہے کہ یہ پابندی مذہبی روایت کا حصہ ہے جسے ہٹانا ٹھیک نہیں۔ بہت سی خواتین جج اندو ملہوترا کی رائے سے اتفاق کرتی ہیں، جیسے دلی کے کیرلا اسکول کی ریٹائرڈ پرنسپل تھنکن نائر۔
ہم لوگ کیوں انسسٹ کرنا، ادھر ایک آج یہ نا کلچر، ایک ریچولز فالو کرتے تھے، وہ ایسا ہی رہنے دو، اس میں کیا پرابلم ہے۔
دلی یونیورسٹی میں سوشیالوجی کی اسسٹنٹ پروفیسر انوجا اگروال کا ماننا ہے کہ قانونی فیصلوں کے بعد بھی لوگوں کی سوچ بدلنے میں وقت لگتا ہے۔
یہ ساری چیزیں نا دھیرے دھیرے چینج ہوتی ہیں، تو اب کچھ لوگ جائیں گے، کچھ عورتوں کو جانے کے لیے وہاں پہ پرمیشن ملے گی، उसका एक इफेक्ट होगा।
इससे पहले एक और अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 497 को खत्म कर दिया है। इसके तहत किसी शादीशुदा आदमी का किसी दूसरे की बीवी के साथ रिश्ता बनाना कानूनन जुर्म था, लेकिन वो ताल्लुकात जुर्म नहीं थे जो शौहर की मर्जी से बनाए गए, यानी बीवी को शौहर की जायदाद या मिल्कियत माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रिया हिंगोरानी का कहना है कि अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करना शादी के इंस्टीट्यूशन पर बुरा असर डाल सकता है।
अब वो जो डर है या वो एक कहते हैं थोड़ी जिम्मेदारी समझे, वो सब खत्म हो चुकी है, वो नहीं रहेगी। अब वो तो जो कहते हैं जो करते हो कहते हैं अफेयर हो रहा है, जो आपने कानून करना है, आपने डिवोर्स लेना है डिवोर्स ले लो, आपने साथ रहना अलग रहना है अलग, सेपरेशन में रह लो।
खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट सुनीता धर इसे औरतों के हक में दिया गया फैसला करार देती हैं।
मैं नहीं मानती हूँ कि इट हैज एनीथिंग टू डू विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, आई थिंक इट हैज टू डू विद डिस्क्रिमिनेशन विद इन मैरिज। मुझे लगता है कि जो जजमेंट आया है उन्होंने हमारे सब्सटेंटिव इक्वालिटी के हकों को ट्रांसलेट किया है।
माहिरीन मानते हैं कि महज ऐसे फैसलों से किसी मुआशरे में बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन इन पर छिड़ी बहस खवातीन को अपने हकूक के बारे में नए अंदाज से सोचने पर मजबूर जरूर करेंगी, जो अपने आप में एक कामयाबी है। रितुल जोशी, उर्दू वीओए, दिल्ली।
अमरीका ने मशरक़ शाम में ईरानी मिजाइल हमले पर सख्त तनकीद की है जो मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर किया गया। अमरीका ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना, गैर महफूज और इश्तियाल अंगेज करार दिया। पेंटेगन के तर्जमान कमांडर जॉन रॉबर्टसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ईरान ने पीर को अला सुबह किए जाने वाले इस हमले की पेशगी इतला इलाके की दूसरी फौजी ताकतों को नहीं दी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा कि शिमाल मगरबी सूबे किरमानशाह से 6 मिजाइल फायर किए गए जो वस्ती इराक पर से गुजरते हुए मशरक़ शाम के कस्बे अल्बुकमाल में अस्करियत पसंदों के ठिकानों से टकराए। ये इलाका इराकी सरहद के नजदीक है, पासदारान इनकलाब के तर्जमान का कहना था। वो कह रहे हैं अहवाज पर हमला करने वालों ने गोलियों का इस्तेमाल किया और हमने जवाब में मिसाइल दागे। ईरान ने यह नहीं बताया कि उसने इराक से इस हमले से पहले इजाजत ली थी कि नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जज ब्रेट केवेनॉ की सेनेट में तस्दीक का मामला खासा पेचीदगी इख्तियार कर गया है। दोनों बड़ी सियासी जमातें हिमायत और मुखालिफत में आमने सामने हैं। इस बारे में माइकल बाउमैन की रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
अमरीकी आईन के तहत किस बात की इजाज़त है ये फैसला अदालतें उज़्मा करती है। इसके 9 रुकन बाकायदा एक अमल के जरिए समाअत करने वाले उस बेंच का हिस्सा बने हैं जो सदर ट्रंप के साथ शुरू हुआ था। सदर ट्रंप कहते हैं,
Tonight I speak to you from the East Room of the White House regarding one of the most
आज रात अमरीकी सदर की सबसे अहम जिम्मेदारी के ज़िम्न में मैं आप सबसे व्हाइट हाउस के मशरकी कमरे से मुखातिब हूँ और ये जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जज के इंतखाब की। ये अल्फाज थे सदर डोनाल्ड ट्रंप के। जब एक बार नामजदगी हो जाएगी तो सेनेट की जुडिशरी कमेटी सख्त सिक्योरिटी में किसी एक शख्स का इंतखाब करेगी। जुडिशरी कमेटी के डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल कहते हैं,
जज ब्रेट कैवानॉ केम बिफोर अस फॉर अ जॉब इंटरव्यू।
जज ब्रेट कैवानॉ हमारे सामने इस ओहदे के इंटरव्यू के लिए आए। ये ओहदा इस कुरए अर्ज पर सबसे बड़ी अदालत में ताहयात बाकी रहता है। कई रोज तक जुडिशरी कमेटी आइन कानून और इंसाफ के फलसफे के तहत नामजद शख्स को परखती है। जुडिशरी कमेटी में अक्सरियती रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के अल्फाज,
Can an American citizen collaborating with other terrorists who are not American citizens?
क्या एक अमरीकी शहरी जो गैर मुल्की दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम करता है इसे दुश्मन करार दिया जा सकता है? इसके बाद कमेटी ने नामजद शख्स को फुल सेनेट की कबूलियत के लिए पेश करने पर वोटिंग की। गुज़श्ता हफ्ते कमेटी ने क्रिस्टीन ब्लेसी फोर्ड की गवाही के एक रोज बाद मिस्टर कैवानॉ के केस पर गौरहौज से पेशरफ्त की। क्या आया मिस्टर कैवानॉ ने जमाना तालबिल्मी में मिस फोर्ड के साथ जिंसी ज्यादती की कोशिश की थी या नहीं? सेनेट में हतमी वोट से कबल FBI को इस बारे में छानबीन के लिए एक हफ्ता दिया गया है। कानून से मुतालिक माहिरीन का कहना है कि इसके बावजूद के मामला बहुत उलझा हुआ है, आइन के तहत ही सारा अमल मुकम्मल होगा। 100 अराकीन के चैम्बर में नामजदगी की तौसीक के लिए 51 वोट दरकार होंगे। रिपब्लिकन के 51 अरकान हैं जो आइंदा इंतखाब में बदल भी सकते हैं। अगर डेमोक्रेट कैवानॉ के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन की हिमायत दरकार होगी। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
5 हफ्तों में अमरीकी वोटर एक नई कांग्रेस का इंतखाब करेंगे जिसका सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आइंदा 2 बरसों पर गहरा असर होगा। نومبر کی 6 تاریخ کو ہونے والے الیکشن کے لیے دونوں پارٹیاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ ہے, شہناز عزیز کی زبانی.
سمن صدر ٹرمپ نے ویسٹ ورجینیا میں انتخابی مہم کے دوران سپریم کورٹ کے لیے اپنے نامزد امیدوار کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی. ان کے الفاظ,
I'm not running but I'm really running. That's why I'm all over the place fighting for great candidates. You see what's going on, you see this horrible, horrible radical group of Democrats, you see it happening right now.
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میں ہر جگہ انتہائی زبردست امیدواروں کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ ڈیموکریٹس کے انتہائی خوفناک سخت موقف رکھنے والے گروپوں کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس وقت ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. عہدے کی توثیق کے لیے ہونے والی یہ لڑائی گزشتہ ہفتے کیوناف پر الزام عائد کرنے والی خاتون کرسٹین فورڈ کی متاثر کن شہادت اور جج کیوناف کے اٹل انکار کے بعد مزید شدت اختیار کر گئی ہے. مس فورڈ کے الفاظ تھے,
Brett's assault on me drastically altered my life. For a very long time, I was too afraid and ashamed to tell anyone these details.
وہ کہہ رہی ہیں, بریٹ کی اس زیادتی نے میری زندگی کو انتہائی شدت سے بدل ڈالا. ایک طویل عرصے تک میں کسی بھی شخص کو اس بارے میں بتانے سے انتہائی خوفزدہ اور شرمسار تھی. ادھر بریٹ کیوناف کا کہنا تھا,
This confirmation process has become a national disgrace. You have replaced advice and consent with search and destroy.
وہ کہہ رہے ہیں, عہدے کی توثیق کا یہ عمل ایک قومی سطح کی بے توقیری میں بدل گیا ہے. آپ نے صلاح مشورے اور اتفاق رائے کو تلاش اور تباہ کر دینے سے بدل دیا ہے. سمی نامزدگی کے مسئلے پر اس ہنگامے کے دوران صدر ٹرمپ ملک بھر میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ میں ریپبلکنز کی معمولی اکثریت برقرار رکھنے میں مدد کر سکیں. تاہم ڈیموکریٹس کے پاس خود اپنی ایسی شخصیات ہیں جو انتخاب میں ووٹروں کی شمولیت کے لیے تحریک پیدا کرنے کے بارے میں پرعزم ہیں. ان میں صدر ٹرمپ کے پیش رو باراک اوباما بھی شامل ہیں.
This one is actually more important. This is actually more important than any election that we've seen in the
past. Mr. Obama keh rahe hain ki wo kahenge ki main sadarati election tak intezar karunga, lekin haqeeqatan ye zyada aham hai. یہ در حقیقت کسی بھی ایسے الیکشن سے زیادہ اہم ہے جو ہم نے ایک طویل عرصے کے دوران دیکھا ہے. یہ الفاظ تھے سابق صدر باراک اوباما کے. بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ امکانی طور پر آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں ٹرمپ مرکزی کردار ہوں گے, اور امکانی طور پر وہ دونوں فریقوں کے لیے تحریک پیدا کریں گے. دوسری طرف تھرڈ پارٹی کے جم کیسلر کا کہنا ہے کہ خصوصی انتخابات اور پرائمریز دونوں میں ڈیموکریٹس نے بھاری تعداد میں ووٹ ڈالے تھے, جو نومبر کے الیکشن کے لیے ایک مثبت علامت ہے. سامعین, صدر ٹرمپ اس امید کے ساتھ کہ وہ ڈیموکریٹس کی کسی مقبولیت کو روک سکیں گے متوقع طور پر انتخاب کے دن تک اس مہم میں مصروف رہیں گے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
رائل اکیڈمی آف سائنسز نے سن 2018 کے لیے فزکس کے شعبے میں نوبیل انعام کا اعلان کر دیا ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physics with one half to Arthur Ashkin for the optical tweezers and their application to biological systems.
Goran Hansen کہہ رہے ہیں کہ رائل اکیڈمی آف سائنسز نے آج 2018 کے لیے فزکس کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس کا نصف بایولوجیکل نظام کے لیے آپٹیکل ٹیزر اور اس کی اپلیکیشن تیار کرنے پر آرتھر آشکین کو, اور بقیہ نصف نہایت حساس اور الٹرا شارٹ آپٹیکل پلس بنانے کا طریقہ کار وضع کرنے پر جیرارڈ مورو اور ڈونا اسٹرائک لینڈ کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے. فزکس کی خاتون سائنسدان آرتھر آشکین کا انتخاب آپٹیکل ٹیزرز کے ایجاد پر کیا گیا ہے, جو فاسد مواد کو ختم کرنے کے لیے روشنی کے تابکاری دباؤ کا استعمال کرتا ہے, جبکہ مورو اور اسٹرائک لینڈ کو یہ اعزاز بہت مؤثر اور الٹرا شارٹ آپٹیکل پلس بنانے کے نئے طریقہ کار کی تیاری پر دیا گیا ہے, جو آنکھوں کے سرجری میں معمول کے مطابق استعمال ہوتا ہے. کیمسٹری اور امن کے نوبل انعام کا اعلان بدھ اور جمعے کو متوقع ہے، جبکہ اقتصادی سائنس کے شعبے میں نوبل میموریل انعام کا اعلان سوموار کو ہوگا۔ سوئڈش اکیڈمی میں جو انعام کا فیصلہ کرتی ہے، جنسی اسکینڈل سامنے آنے کی وجہ سے اس سال ادب کے شعبے میں انعام نہیں دیا جا رہا۔ نوبل انعام کے ساتھ $11,00,000 نقد بھی دیا جاتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فزیالوجی یا طب میں 2018 کا نوبل انعام امریکہ میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کے پروفیسر جیمز ایلیسن اور جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے پروفیسر توسوکو ہون جو کو مشترکہ طور پر ملا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
نوبیل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل تھامس پرلمین نے اسٹاک ہوم سویڈن میں پیک روز طب کے شعبے میں مشترکہ طور پر اعزاز پانے والوں کے ناموں کا اعلان کیا۔
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Karolinska Institute میں نوبیل اسمبلی نے آج فیصلہ کیا ہے کہ سن 2018 کا نوبیل انعام برائے فزیالوجی یا طب مشترکہ طور پر جیمز پی ایلیسن اور توسوکو ہونجو کو دیا جائے گا۔ انہوں نے منفی مدافعتی نظام کو روکنے کے لیے ایک اہم طریقہ علاج دریافت کیا ہے۔ یہ سرطان کے علاج کے لیے بھی کارآمد ہے کیونکہ یہ سرطان کے خلاف جسمانی قوت مدافعت کے نظام کو فعال بناتا ہے۔ ایلیسن امریکی ٹیکساس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، جبکہ ہونجو جاپان کی کیوتو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اس سے قبل 2014 میں انہیں ٹینگ پرائز دیا گیا تھا، جو ایک طرح سے ایشیائی نوبیل انعام کے مترادف ہے۔ مدافعتی نظام کے راستے میں مانے اس طریقے علاج سے ان پروٹینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جنہیں سرطان کے خلیے بھی بناتے ہیں۔ یہ طریقے علاج اس پروٹین کو ختم کر کے مدافعتی نظام کو بحال کرتا ہے تاکہ وہ سرطان کے خلیوں کے خلاف جنگ کے قابل ہو سکے۔ طب یا فزیالوجی کے علاوہ طبیعت اور علم کیمیا میں ہر سال نوبیل انعام دیا جاتا ہے۔ توقع ہے کہ ان شعبوں میں اس ہفتے انعام حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہر نوبیل انعام کی رقم $11,00,000 ہوتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام یا یمن کا تنازعہ ہو، فلسطین یا کشمیر کا مسئلہ ہو، یا پھر شمالی کوریا اور ایران کا جوہری پروگرام، ان اور ان جیسے کئی دیگر عالمی مسائل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایسے میں اس عالمی ادارے کی دنیا کے اہم مسائل کے حل میں افادیت اور اثر انگیزی پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالوں کو شہناز نفیس نے اس رپورٹ میں اٹھایا ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پاکستان سے سابق سفارتکار جاوید حسین کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی جو اقوام متحدہ کے قیام کے وقت اس سے وابستہ کی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں امن کا قیام تھا، لیکن موجودہ حالات اس بات کا عکاس ہے کہ اس میدان میں اقوام متحدہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی پاورز ہیں، ان کے جب اپنے مفادات سامنے آتے ہیں تو وہ یو این کی قراردادوں کو، یو این کی ریزولوشنز کو، یو این کے فیصلوں کو اور یو این چارٹر کو بھی بعض اوقات وائلیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو فنکشن یو این کا تھا وہ تھا کہ انٹرنیشنل اکنامک کوآپریشن کو اور دوسرے میدان میں جو کوآپریشن ہے، پیسفل کوآپریشن ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ اس میں کچھ لحاظ تھوڑی بہت اس کو یو این کو یعنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اگرچہ اس میں بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جو جس کی ان سے امید لگائی گئی تھی۔ تیسری جو چیز ہے جس کے لیے یو این کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، وہ تھا ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن اور پروموشن، جس کے لیے یو این ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں کام کرتی ہے۔ اس میں یو این نے اچھی خاصی کوششیں کی ہیں اور مختلف رپورٹس اس پہ آتی رہی ہیں، جس سے کم از کم یہ مدد ملتی ہے کہ اگر کوئی حکومت یا کوئی ملک ایک صریحاً جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی میسیو وائلیشن کر رہا ہو تو اس کی توجہ یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اس طرح دلائی جا سکتی ہے تاکہ اس کے ہاتھ کو روکا جا سکے۔ لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں کیسے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں یو این کو کامیابی نہیں حاصل دی۔
امریکی تجزیہ کار عادل نجم جاوید حسین سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے انسانی حقوق کا میدان ہو یا پھر عالمی معاشی صورتحال، امن و امان کی بحالی ہو یا پھر تجارت کا شعبہ، اقوام متحدہ کی کامیابیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
یونائیٹڈ نیشنز کی جو کاروائیاں ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس میں ہوں، چاہے وہ پیس کیپنگ میں ہوں، چاہے وہ تجارت میں ہوں، ہر شعبے میں، میرے خیال میں آج ہماری جو دنیا ہے اس کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے یونائیٹڈ نیشنز کے بغیر۔ جو اہم ترین ادارہ ہے، شاید نہیں، میرے خیال میں یقین ہے، اگر یونائیٹڈ نیشن نہ ہو تو کیا دنیا بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی؟ اور میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ وہ بدتر ہوگی۔ سیکیورٹی کاؤنسل ہی لے لیجیے۔ دیکھیں، ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور بڑا گلہ کرتے ہیں کہ جی یونائیٹڈ نیشن نے کیا کیا۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا۔ اگر یونائیٹڈ نیشن نہ ہوتی تو آج کشمیر کی بات دنیا میں کہیں نہ ہو رہی ہوتی، اور کشمیر کی موومنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا، پاکستان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ ایک پلیٹ فارم مہیا ہونا جس میں چھوٹے ممالک، چھوٹے مسائل، کم از کم اگر برابری سے نہیں تو اپنی آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں تمام ملک برابر۔
عالمی مسائل کے حل میں اقوام متحدہ کے کردار کو کس طرح مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ جاوید حسین کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر امن و امان اور معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس عالمی ادارے کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے مستقل ممبران کو بعض اقدامات اٹھانے ہوں گے۔
ممبر ممالک ہیں، ان کو اپنی کمٹمنٹ کو رینیو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کا زیادہ نمایاں رول ہے، جن کا زیادہ سازگار اہم رول ہے، جس میں پرماننٹ ممبر آف دا یو این سیکورٹی کاؤنسل سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی اکنامک پاورز ہیں، ان کو اپنے اندر ایک ایسا کوئی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ جو عالمی کامن جو انٹرسٹ ہیں ان کو، ان کے لیے کام کریں، اور ہر وقت اپنے ممالک کے جو نیرو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی خاطر جو کامن گلوبل انٹرسٹ ہیں ان کو سیکریفائس نہ کریں۔
یہ تھے پاکستان سے سابق سفارتکار جاوید حسین۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک انتخابی جلسے کے دوران خودکش حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملہ منگل کی دوپہر مرکزی شہر جلال آباد سے متصل ضلع کاما میں کیا گیا۔ ترجمان کے بقول اب تک 13 لاشیں مقامی ہسپتالوں میں منتقل کی جا چکی ہیں، جبکہ 30 سے زائد زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ صوبائی کونسل کے ایک رکن سہراب قادری نے بتایا کہ جلسے میں لگ بھگ 250 افراد شریک تھے، جن میں سے ان کے بقول کم از کم 30 افراد مارے گئے۔ حکام نے تاحال اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ دھماکے کی شدت اور زخمیوں کی حالت کے پیش نظر ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں ایک فضائی حملے میں الشباب کے کم از کم 9 عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ فضائی کارروائی حکومتی فورسز پر باغیوں کے حملے کے بعد کی گئی ہے۔ امریکی افریقی کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ الشباب جنگجوؤں کا ایک رکن زخمی بھی ہوا ہے۔ یہ حملہ پیر کے روز صومالی حکومت کے ساتھ مل کر جنوبی شہر کسمایو میں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اندازہ ہے کہ حملے میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ امریکہ نے صومالیہ میں اس سال ایسے 20 فضائی حملے کیے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urduletters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں صدرات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس پائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔